الا یہ کوئی خاص آدمی ہو اور وہ ان کو اطلاع کر دے تو پھر اس کے لیے نظم الگ ہوتا تھا. عام لوگوں کے لیے نظم یہ تھا کہ جب پھاٹک بند ہو گیا تو بس اب صبح اذان فجر سے پہلے کھلے گا, رات بھر بند رہے گا. اب تینوں حضرات اس وقت پہنچے جب رات ہو چکی تھی, جب خانقاہ کے دروازے پہنچے تو دروازہ بند تھا. انہوں نے وہیں رومال بچھایا, چادر بچھائی اور وہیں چبوترے پہ جناب آرام فرما. نہ خانقاہ میں اندر اطلاع دی کہ ہم آئے دروازہ کھول دو, نہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ ہم حاضر ہوئے خدمت گرامی میں, کچھ نہیں. وہیں سو گئے. حضرت کا یہ ضابطہ ہے, اس کی پابندی کرنی تھی. اب یہ تینوں حضرات خانقاہ اشرفیہ امدادیہ تھانہ بھون کے گیٹ پر آرام فرمائے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ علیہ صباح تشریف لایا کرتے تھے. جب تشریف لائے تو دیکھا کہ گیٹ کے سامنے چبوتر پر کچھ حضرات آرام فرما ہے. جب قریب گئے تو دیکھا کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کو بڑا افسوس ہو. پہلے تو حضرت ان سے ملے اور بہت ہی محبت سے ملے, پرتفاق انداز میں ملے, اور ملنے کے بعد درخواست دی کہ یا حضرت آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ آپ تشریف لائے ہیں. کہا کہ نہیں, میں ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا ضابطہ کیوں ٹوٹے, ہم نے اس کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ یہیں آرام کر لیتے ہیں. صبح نہیں بھائی, مجھے اطلاع کر دیتے تو مجھے خدمت کا موقع مل جاتا, مجھے خدمت کا موقع مل جاتا. اور پھاٹک کا بند ہونا یہ تو طالبین کے لیے ہے, مخدومین کے لیے نہیں. اور پھر اندر تشریف لے گئے. اس کے بعد پھر اس موضوع پر گفتگو ہوئی. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف تمام دلائل کے ساتھ بیان کیا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ جانتے ہیں علم ماشاء اللہ ایسا تھا کہ ان کے سامنے کسی کا بولنا آسان نہیں ہوتا تھا. حضرت نے اپنا موقف ان کے سامنے بیان کر دیا, انہوں نے بھی اپنا موقف حضرت کو بیان کر دیا. اس طرح اختلاف برقرار رہا, طرفین کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور بہت سے شکوک شبہات جو دور رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے ان کا ازالہ ہو گیا, جو بہت بڑا فائدہ ہوا. اس کے بعد یہ حضرت تشریف لیا. تو دیکھیے اختلاف بھی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ بیان بھی کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کا ادب بھی کیا جا رہا ہے, خدمت بھی کی جا رہی ہے, احترام بھی کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی خلل نہیں آ رہا. اور ہر دین کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے دین کے کاموں کے اندر معاون اور مددگار بنے ہوئے ہیں. حکیم محمد حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ, مشہور کتاب, جس میں مظلوم عورتوں کے خلاصی کے مسائل حضرت نے جمع فرمائے. اس کا بھی عجیب غریب واقعہ ہے. ہندوستان میں, جس کے اندر یہ پورا پاکستان بھی شامل ہے, افغانستان کا بھی بہت بڑا حصہ شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, برما بھی شامل ہے, اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اتنے بڑے ہندوستان میں صرف شمالی ہند کے علاوہ سارا ہندوستان مذہب حنفی پر عمل کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. اور حنفی مذہب میں علماء جانتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مفقود ہو جائے تو اس کے لیے تقریباً 90 سال تک اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہی اس کے نکاح سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے.
ارے 90 سال کیسے کہتے ہیں, 90 سال میں تو وہ بڑی ہوئی بنیا قبر میں بھی جا پہنچے گی. تو یہ عورتوں کے لیے 90 سال تک کا انتظار انتہائی مشکل اور مشقت والا کام. اسی طرح حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سلسلے میں مالکی مذہب پر فتویٰ دینا چاہیے, کیونکہ ان کے مذہب میں اس مسئلے کے اندر آسانی ہے کہ قاضی مسلم کے سامنے یا جماعت المسلمین کے سامنے عورت اپنے اس مسئلے کو پیش کرے اور پھر وہ تحقیق کرنے کے بعد اس کو 4 سال انتظار کرنے کی مہلت دے, اور 4 سال کے بعد پھر وہ حکم بالموت حاصل کر کے عدت وفات گزار کر اپنے نکاح کر سکتی. ہاں 90 سال کہاں 4 سال. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت نے بہت ہی مجبور اور طویل انتظار کر کے درخواست دی اپنے فرض سے نکاح کی یا حکم بالموت حاصل کرنے کی, تو صرف 1 سال انتظار کرنے کے لیے بھی مہلت دی جا سکتی. 1 سال کا انتظار کرنے کے بعد بھی اس کا نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے. لیکن قاعدہ ہے حنفی مذہب کا بھی کہ اگر مذہب غیبہ فتویٰ دینا ہے تو اس مذہب کے تمام شرائط کو اور ان کے تمام اصول و قواعد کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. انہیں کوئی ایک کتاب لے کر اس میں کوئی مسئلہ دیکھ کر کے فتویٰ دینا اصول کے خلاف ہے. اور ظاہر ہے کہ حنفی مذہب رکھنے والا مالکی مذہب کے تمام شرائط اور ان کے تفصیلات کو نہیں جان سکتا, لہذا حضرت نے یہ مناظر سمجھا کہ مالکی علماء کرام سے صورتحال لکھ کر سوال بنا کر ان کے پاس ان کو دے کر ان سے جواب حاصل کیا جائے اور پھر اس کی روشنی میں عمل کیا جائے اور کتاب کے اندر اس کا حل لکھا جائے. اس زمانے میں حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے. اور حضرت کا درس ایسا مقبول تھا کہ ہر مذہب والے اس درس کے قائل تھے اور حضرت سے بھی واقف تھے, حضرت کے بھی ان سے تعلقات تھے, کیونکہ وہاں ماشاءاللہ ہر مذہب کے علماء مل جاتے اور ان کے دروس وغیرہ مسجد نبی میں مسجد الحرام میں ہوتے رہتے. تو تھانہ بھون سے سوالات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بھیجے جاتے اور پھر حضرت کے بڑے بھائی بھی وہاں پر مدرسوں میں شریعہ کے بانی موجود تھے, حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کو وہ سوالات دیے جاتے, پھر وہ مالکی مذہب کے علماء کو دے کر کے جوابات لکھوا کر کے تھانہ بھون بھیجتے تھے. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تو صرف مفقود کا مسئلہ آیا تھا کہ اس کا حل ہونا چاہیے, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اس کتاب کے اندر تو زوجہ غائب غیر مفقود کے مسئلے کا بھی حل آنا چاہیے. متعنت کا بھی حل آنا چاہیے. ان نیند کا مسئلہ بھی اس کے اندر آنا چاہیے, اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا مشورہ قبول کیا اور پھر ان کے سلسلے میں بھی سوالات مرتب کر کے مدینہ منورہ بھیجے گئے اور وہاں سے جوابات حاصل کیے گئے, اور پھر ان میں سے جن صورتوں کا حل حنفی مذہب کے اندر موجود تھا ان کا حل حنفی مذہب سے لے لیا گیا, اور جن کا حل حنفی مذہب کے اندر موجود نہیں تھا وہ مالکی علماء کے سے پوچھ کر اور ان سے فتاوا لے کر کے ان کی روشنی میں اس میں حل لکھا گیا. اس طرح سے یہ کتاب الحیلۃ الناجزہ مرتب ہوئی, جس کا اجمالی خاکہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور تفصیلی طور پر اس کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عبد الکریم گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور یہ سب کام حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ہوا. اور آج ہمارے زمانے میں بھی اتنی بے شمار ایسی مظلوم عورتوں کا حل اور اپنے شوہر کے نکاح سے نجات کا راستہ اس کتاب کے توفیل ہے. اسی تقریر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عالی کلمات کے ساتھ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت مولانا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا. وہ اختلافات بھی چل رہے ہیں اور یہ دینی خدمت بھی ہو رہی ہے, یہ تو سب کا مشترکہ صدقہ جاریہ ہے. تو ان حضرات کا اختلاف ایسا تھا, صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف, ان کا یہ اختلاف ایسا تھا جیسے کہ ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف, یہ ان کا اختلاف ایسا تھا جیسے کہ فقہ حنفیہ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھا, للہیت کی بنیاد پر تھا, جس میں ہر شخص قابل احترام ہوتا ہے, قابل ادب ہوتا ہے. ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے, اور خدا نہ خیر خدا نہ کرے وہ اس کا مزاج ہوگا من آدانی ولی فقط آدم تو بلحق, کہ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں. لیکن اس زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آڑ بنا کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور بعض ان لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آڑ بنا کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور ایک بہت بڑی خلیج درمیان میں حائل کر دی. یہ سراسر نہ جائے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ان میں تو آپس میں بڑی زبردست محبت اور عقیدت, ایک دوسرے کا ادب و احترام کر رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ حسین یہ مدنی ہے, یہ تھانوی ہے, یہ مدنی ہے, یہ تھانوی ہے, ہو رہا ہے. نہ انہیں کچھ کرنا ہے, نہ انہیں کچھ کرنا ہے, بس لڑنا ہے. تو یہ لڑنا اور اس کے نتیجے میں ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا یا کروانا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, سراسر ناجائز ہے. ایک قصہ اور سنا دوں آپ کو مختصرا. حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں کیسے مشہور و معروف شخصیت ہے. حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست, بیعت ہونے کی درخواست کی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جواب سنو, ارے یہاں کیا رکھا ہے, تھانہ بھون چلو. اللہ, یہاں کیا رکھا ہے, تھانہ بھون چلو. اور پھر ان دونوں مریدوں کو جو کل مرید تو ہو ہی چکے تھے لے کر کے تھانہ بھون پہنچے, اس طرح بھی راجی کو پہنچے. معلوم تھا کہ حضرت کے کھانا کا دروازہ تو بند ہوا, تو پھر کسی اور کے ہاں انہوں نے رات گزاری. اور فجر کے بعد جب دروازہ کھلا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا میں فجر کی نماز خانقاہ کی مسجد میں ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات سے نظر پڑی تو حضرت بڑے پرتفاق انداز میں ملے, اور یہ بھی حضرت سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ملے. گفتگو چلی تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سرگوشی کے انداز میں عرض کیا کہ حضرت میں ان دونوں کو لے کر کے آیا ہوں اور آپ سے یہ مرید ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے اپنے معمول کے مطابق جواب دیا کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہی ہے میں جلدی سے تو کسی کو مرید کرتا نہیں ہوں، کچھ وقت لگتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کے بیعت ہونے کا نمبر آتا ہے، تو میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہی ان کو بیعت فرما لیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے ان کو میں بیعت کرنے کی، میں کیسے بیعت کر لوں، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیسے ان کو بیعت کر لوں، اس لیے تو آگے بات لایا ہوں کہ آپ بیعت فرما لیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے اندر ان کے بیعت کرنے کی اہلیت ہے۔ آخر یہ دونوں حضرات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق رکھا، ان کے پاس بھی آتے جاتے رہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق دو خوبیاں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کے مجاہد تھے، مجاہدہ اور ریاضت ان کی گھٹنے میں پڑی ہوئی تھی، دوسرے تواضع کا پیکر عتم تھے، اتنی تواضع تھی کہ بھائی اس کو بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اتنی تواضع عطا فرمائے۔ تو ان کی اس تواضع کی وجہ سے حضرت مولانا عبد الماجد دریاباری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہم ان سے بیعت ہو گئے لیکن وہ ہم خود خادم بنے ہم مخدوم بنے ہوئے، اب یہاں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، خدا کے لیے آپ بیعت کر لیں ہم، اس لیے کہ ہم حضرت کے پاس جاتے ہیں تو حضرت ہمارے لیے لوٹا بھر کے رکھ رہے ہیں، حضرت ہمارے لیے کھانا لا کر رکھ رہے ہیں، حضرت ہمارے ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً ٹکٹ لا کے دے رہے ہیں، اور سیٹ بک کروانی ہو تو وہ حضرت کروا رہے، سارے کام آپ بول چلا دیتے حضرت خود کر رہے ہیں، بھلا ہمارے یہاں ایسے کیسے اصلاح ہوگی، ہم تو آئے تھے خادم بننے کے لیے، وہ حضرت تو بن گیا خادم اور ہمیں بنا دیا مخدوم۔ لہٰذا ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہماری نوک پلک ٹھیک ہو، کان چھاٹ ہو، آئینہ بنتا ہے رگڑے لائے جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، تو ہماری موج ہو رہی ہے۔ پھر حضرت نے ان کو تسلی دی کہ نہیں بھائی بیعت میں رہو، اور اس کے کچھ حضرت نے اس کی تفصیلات لکھی اور وہ موقع نہیں ہے اس وقت بیان کرنے کا۔ تو آپ ان کے آپس کے تعلقات تو دیکھیں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت ہے، میں دل و جان سے ان کا معتقد ہوں، البتہ ان سے ایک مسئلے میں اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھائی وہ ان سیاسی اختلافات کے اندر مخلص اور متدین ہیں، اور حجت کے ساتھ میرا ان سے اختلاف ہے، اگر وہ حجت ختم ہو جائے تو میں ان کے ماتحت ایک ادنا سپاہی بن کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے یہ جو ہمارے درمیان خلیج حائل ہو گئی ہے کہ مدنی اپنے آپ کو مدنی کہتے ہیں اور وہ بالکل اپنے آپ کو تھانوی کے خلاف تھانویوں کے خلاف سمجھتے ہیں، اور تھانوی ایک الگ گروپ بن گیا ہے، وہ اپنے آپ کو مدنیوں سے بالکل الگ تھلگ سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نفسانیت کو دخل ہے۔ یہ جو اختلاف ہے نفسانیت کی بنیاد پر ہے، اور نفسانیت کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ گمراہی پر مبنی ہوتا ہے، فسق پر مبنی ہوتا ہے، کیوں اس کا جب بنیاد غلط ہے تو پھر اس کے ظاہر میں جو اثرات آتے ہیں وہ بھی بالکل ناجائز و خلاف شرع ہوتے ہیں. لہٰذا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کو تانو تشنی کرنا، یہ ہوتا ہے اس کے اندر غور ہو رہا ہے. حنفیوں میں شافیوں میں تو ایسا اختلاف نہیں ہوتا. حنفی اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، شافی اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، شافی حنفی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حنفی شافی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، سب کی نماز ہوتی ہے. حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے ہیں تو آمین عائشہ کہتے ہیں. اس لیے کہ زور سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں. وہی اختلاف تو ایسا تھا، ہم نے اس کو بڑھا کر کے بجائے اس کے کہ اس کو حد میں رکھتے، اعتدال میں رکھتے، حد سے آگے بڑھا دیا اور اس میں نفسانیت کو داخل کر کے اس کو ذریعہ معاشیت بنا لیا. میری ان ساری گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے انہیں کافی طریقے سے اعتدال دیکھا، اپنے بزرگوں سے بھی اعتدال سنا اور اپنے موجودہ اقابر کو بھی طریقے سے اسی اعتدال پر قائم دیکھا. ہم بھی اسی اعتدال پر قائم رہے، اسی کا نام صراط مستقیم. صراط مستقیم پر چلنے ہی سے کامیابی ہوگی، صراط مستقیم سے ہٹ کر تو گمراہی گمراہی ہے. اور صراط مستقیم زندگی کے ہر موڑ پر چاہیے. سر ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنے بیان میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ اللہ پاک نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رکھی، جو سارے قرآن کریم میں خلاصہ ہے اور اس کا خلاصہ اہدنا صراط المستقیم ہے. تو یہ جو ہر رکعت میں اہدنا صراط المستقیم کی رٹ لگائی جا رہی ہے، کیوں لگائی جا رہی ہے؟ یہ حرکت میں اہدنا صراط المستقیم کی دعا کرائی جا رہی ہے اور مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ نا اس کی وجہ یہ کہ صراط مستقیم جس جو اعتدال کا نام ہے، یہ اعتدال زندگی کے ہر موڑ پر چاہیے. عقائد میں بھی اعتدال ہو، عبادات میں بھی اعتدال ہو، معاملات میں بھی اعتدال ہو، معاشرت میں بھی اعتدال ہو، اخلاق میں بھی اعتدال. صبح شام تک کی جو آدمی کی زندگی گزرتی ہے وہ ان پانچ شعبوں سے باہر نہیں گزرتا. کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی شعبہ آدمی کے سامنے ہوتا ہے، اس میں سیدھا راستہ چاہیے. صراط مستقیم سب جگہ چاہیے. جو صراط مستقیم زندگی کے ہر موڑ پر اپنے عمل میں رکھے گا وہی نجات پائے گا. اب عبادات میں تو کسی نے صراط مستقیم پر عمل کر لیا، معاملات خراب ہیں، معاشرت بگڑی ہوئی ہے، اخلاق خراب ہے، تو وہ صراط مستقیم پر نہیں کہلائے گا. وہ تو جزوی طور پر صراط مستقیم پر عمل کرنے والا ہوگا، مطلوب کلی طور پر صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے وہ جب ہی ہوگا. اور یہ صراط، اس لیے بار 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سے مانگو، اور جب ہم سے مانگو گے تو ہم دیں گے، جب ہم دیں گے تو پھر تمہارے لیے صراط مستقیم میں چلنا آسان ہے. تو دعا بھی کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ نیک صحبت بھی اختیار کرے، کیونکہ صراط المستقیم کے بعد ہی پھر اللہ پاک نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. جس کی طرف سب سے پہلے میں نے دار العلوم کراچی کے اندر حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے حاصل کی. حضرت نے اسی موضوع پر وہاں بیان فرمایا دار العلوم میں، اور حضرت نے فرمایا بھی صراط مستقیم حاصل کیسے ہو؟ اللہ پاک نے اس سورت کے آخر میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر بیان فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھو، بلکہ فرمایا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یا اللہ ان کے راستے پہ چلا، یعنی ان کی ہمراہی عطا فرما، ان کی خدمت صحبت نصیب فرما، اور ساتھ میں پرہیز بتا دیا کہ گمراہ اور بددین لوگوں سے یا اللہ دور رکھنا. تو پورا نسخہ اس میں مذکور ہے صراط مستقیم حاصل کرنے کا، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، منعم علیہم کی خدمت اور صحبت اختیار کرو، اور ضالین اور مذلین کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچاؤ. تو تمہیں صحت مستقیم حاصل ہو جائے گی، جس کا دوسرا نام ہے اعتدال، اور یہ اعتدال ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. دعا فرمانے، دعا کرنی. اللہم لک الحمد لا نسینا علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسینا علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، ہم سب کی، ہمارے تمام متعلقین کی، ہمارے والدین، ہمارے سارے اساتذہ، اکابر مشائخ، احباب اور جو متعلقین حاضرین اور ان کے متعلقین کے اپنے فضل سے بخشش فرما. یا اللہ ہمارے سارے اکابر کے درجات بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ ان کو علوم و قیوس سے ہم کو مالا مال فرما، اور ان کے سوء طفیل ہم کو بھی اعتدال نصیب فرما، صراط مستقیم ہم کو عطا فرما. یا اللہ ان کے آپس کے اختلافات کو اس کے حد میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں یا اللہ ہر ایک کا ادب مدحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور کسی کی بھی یا اللہ بے حرمتی اور بے ادبی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں میں جو ان دونوں حضرات کی نسبت سے آپس میں اختلاف اور خلیج حائل ہو گئی ہے، یا اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. يا ارحم الراحمين، ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنے اکابر کا مزاج و مذاق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ، اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد حکیم، شاہ حکیم محمد اختر صاحب، دامت برکاتہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ، اور ان کے تمام رفقا کو عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو پھر رحمت سے شریف قبول عطا فرما، اس کے فیض کو عام و تام فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اس اجتماع کو بھی شریف قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے فوائد اور منافع سے ہم سب کو خوب مالا مال فرما. یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.